اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کو دو تقریباً مساوی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں رکوع 18 ہے، آیات 152 ہیں. دوسرے حصے میں رکوع 22 ہیں، آیات 134 ہیں. پہلے حصے میں خطاب کا اصل رخ ہے بنی اسرائیل کی طرف، یعنی سابقہ امت مسلمہ، اور دوسرے حصے میں خطاب ہے تمام تر مسلمانوں سے، یعنی امت محمد علیہ صاحب صلات و سلام. پھر پہلے حصے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کو بھی تین حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ورٹیکل ڈویژن ہے، 4 رکوع 10 رکوع پھر 4 رکوع. 4 رکوع جو ہے پہلے وہ تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوعوں میں براہ راست گفتگو بنی اسرائیل سے. ان میں بھی پہلا رکوع دعوت کا ہے، بقیہ 9 جو ہے وہ ملامت کے، ان میں ان پر ایک طویل فرض قرارداد جرم عائد کی گئی ہے، جس کی بنا پر کہ وہ اس منصب سے معزول کیے گئے کہ جس پر وہ لگ بھگ 2000 برس سے فائز چلے آ رہے ہیں. پھر جو 4 رکوع ہیں وہ تحویلی تھے، اسی میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور وہ اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت کا دور ختم ہوا، ایک نئی امت ایک نئے مرکز کے ساتھ اب وجود میں آ گئی. یہ جو 22 رکوع ہیں جن کا آج ہم انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے اور ان کو تراوی میں سنیں گے، ان میں اس طرح کی ورٹیکل ڈویژن ممکن نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو ایک ہوریزونٹل ڈویژن ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اس میں بنیادی طور پر 2 مضامین ہیں، اور ان دونوں کو بھی اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو 4 مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو چل رہی ہیں. لیکن جس طریقے سے ایک رسی اگر وہ 4 لڑیوں سے بٹ کر بنائی جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپس میں گٹ جاتی ہیں. ان میں سے فرض کیجئے کہ ایک لال رنگ کی ہو، ایک نیلی رنگ کی ہو، ایک سبز ہو، ایک سفید ہو، تو جب آپ ان کو رسی کی شکل میں بٹ دیں تو ان میں سے کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ کچوا نظر آئے گا. حالانکہ جب آپ رسی کو کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ سرخ لڑی بھی چلی آ رہی ہے مسلسل، سبز بھی مسلسل ہے، نیلی بھی مسلسل ہے، سفید بھی مسلسل ہے. لیکن چونکہ وہ بٹ دی گئی ہے آپس میں، تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو نیلا رنگ نظر آیا، سرخ نظر آیا، پھر سفید نظر آیا، پھر سب نظر آ گیا، پھر نیلا ہے، پھر سب. اس طریقے سے وہ آپس میں گتھے. وہ 4 لڑیاں کون سی ہیں انہیں اچھی طرح پہلے ذہن میں بٹھا لیجیے. بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ 2 مضامین ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اصل میں وہ حصہ ہے سورہ بقرہ کا جس میں شریعت محمدی علیہ صاحب صلات وسلام کا، جسے آپ انگریزی میں بلو پرنٹ کہتے ہیں، وہ تیار ہو رہا ہے. کیونکہ یہ پہلی مدنی سورت ہے، مکی قرآن میں یا مکی سورتوں میں ایمانیات کے مضامین تو تفصیل سے آئے ہیں، اخلاقیات کا مضمون بھی آیا ہے، سابقہ انبیاء و رسول کے حالات بھی بہت تفصیل سے آئے ہیں، لیکن شریعت کے احکام نہیں ہیں. حلال اور حرام کا معاملہ، فرائض اور واجبات کا معاملہ، عوامر اور نواہی کا معاملہ، یہ ابھی وہاں نہیں آیا. اس لیے کہ مکے میں مسلمانوں کا اپنا معاشرہ تھا نہیں، اپنی حکومت نہیں، اپنا نظام نہیں، تو قانون دینے کا فائدہ تو تبھی ہوتا ہے جبکہ اسے نافذ کیا جا سکے. تو مکے میں اگر قانون دے بھی دیا جاتا تو اس کی تنفیذ کا کوئی سوال نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس قوت نافذہ موجود نہیں تھی. لہذا 2/3 قرآن کے جو مکی ہے اپنے نزول کے اعتبار سے اس میں شریعت کی تفاصیل نہیں. اب یہاں شروع ہو رہی ہے تفصیل شریعت کی، اور شریعت کے بھی 2 حصے کر لیجئے. ایک اس میں حقوق اللہ یا عبادات کا معاملہ ہے، اور ایک معاملات کا معاملہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت کی یہ 2 لڑیاں ہیں، عبادات یا حقوق اللہ اور معاملات، یہ 2 لڑیاں تو شریعت کی ہیں جو مسلسل چلیں گی. دوسرا اہم مضمون جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کا اصل جو پس منظر ہے وہ یہ ہے جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی کہ مسلمانوں اب تم بہترین امت قرار پائے ہو، کنتم خیر امت، وہ تو آئے گا سورہ آل عمران میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب تمہیں جس منصب پر ہم فائز کر رہے ہیں اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. پوری نوع انسانی پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنا اب تمہارے ذمہ ہے. جیسے رسول نے، اب یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 13-14 برس کی حضور کی وہ جد و جہد ہے،
جس کے نتیجے میں یہ امت تشکیل پائی ہے، پورا مکی دور جو ہے پس منظر میں ہے. جیسے ہمارے رسول نے تکلیفیں اٹھائیں، مصائب جھیلے، مخالفتیں برداشت کی، جان اور مال پر جو آنچ آئی اس کو برداشت کیا اور ہمارے دین کو پہنچایا تم تک اور تم پر حجت قائم کر دی، اسی طرح اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی. لہذا یہ وہ عظیم مشن ہے جو تمہارے حوالے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا لازم ہے. جان کھپے گی، مال کھپے گا، وقت اور صلاحیتیں اور قوتیں صرف ہوں گی، قربانیاں دو گے، ایثار کرو گے، تبھی یہ فرض جو ہے ادا کر سکو. اور اس میں بھی ایک فوری آبجیکٹو جو انہیں دے دیا گیا وہ یہ کہ دیکھو وہ مرکز توحید جو ابراہیم نے اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس وقت مشرکین کے قبضے میں ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. تو سب سے پہلا ہدف تمہارے اس جہاد کا کیا ہوگا؟ انگریزی میں آپ کہیں گے لبریشن آف مکہ، لبریشن آف بیت اللہ، کہ بیت اللہ پر جو مشرکین کا تسلط ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ جو مرکز توحید تھا جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کو اس کے اصل مقاصد کی طرف پھیرا جائے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ قریش کے ساتھ کشمکش اور جہاد اور قتال کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، آسانی سے تو قریش چھوڑنے والے نہیں چلے گا. تو یہ ہے دو ہدف، ایک تو ہے وسیع ہدف، بڑا ہدف، دی گریٹر آبجیکٹو، وہ تو ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کرنا اللہ کی طرف سے. اور ایک ہے امیڈیٹ جو گول ہے، فوری طور پر ایک ہدف جو دے دیا گیا وہ لبریشن آف بیت اللہ، کہ بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرائے. اب اس میں بھی دیکھیے کہ جہاد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جہاد بالمال، مال خرچ ہوگا تو جہاد ہوگا. اسی کے لیے لفظ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا. اور دوسرا جہاد کا حصہ ہے جان سے جہاد کرنا، جس کی آخری شکل ہے قتال، کے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ. تو اب یہ چار لڑیاں ہو گئیں، اس کو معین کر لیجئے پھر بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ بہت بڑی صورت ہے، میں نے قدر کیا تھا، حضور نے اسے قرآن حکیم کی چوٹی قرار دیا، تو اس میں ربط مضامین کا تلاش کرنا بھی آسان نہیں، اور ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھنا آسان نہیں. لیکن یہ دو تشبیہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان کو آپ ذہن نشین کر لیں گے بہت آسان ہو جائے گا. یہ چار لڑیاں ہیں، عبادات نمبر ایک، معاملات نمبر دو، یہ تو ہو گئے شریعت کے حصے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا نمبر تین، اور قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جنگ کرنا. یہ دو حصے ہو گئے جہاد فی سبیل اللہ کے. یہ چار لڑیاں ہیں، بٹی ہوئی ہیں، ایک مضمون آئے گا دوسرا آ جائے گا، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا. جس طریقے سے ایک رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں رنگ جو ہے وہ کٹوا نظر آئیں گے، حالانکہ وہ لڑیاں جو ہے وہ مسلسل ہوں. ایک بات اور سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے، اس سے کپڑا بنا جاتا ہے، اسی بنتی میں کچھ پھول جو ہیں اسی بنتی میں آ جاتے ہیں. ان چار لڑیوں کا تانا بانا جو ہے اس میں گاہے گاہے نہایت عظیم آیات آئیں گی. در حقیقت اپنے مضمون کے اعتبار سے وہ مکی قرآن کے خلاصے ہیں، مکی صورتوں میں جو اہم مضامین آ چکے تفاصیل کے ساتھ ان کا خلاصہ. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے شروع کے جو چار رکوع ہیں ان میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں، ایک میں مکی قرآن میں جو دعوت آئی ہے قرآن کی اس کا خلاصہ، اور چوتھے میں قرآن کے فلسفے کا خلاصہ. کیونکہ سب سے پہلے مصحف سورہ بقرہ آنی تھی، لہذا ان چیزوں کا اجمالی ذکر یہاں ضروری تھا. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے عظیم آیات جو حکمت قرآنی کے بڑے خوشنما پھول ہیں، وہ گویا کہ اس تانے بانے کے اندر بنے ہوئے نظر آئے. بس یہ چیزیں ذہن میں رکھیے تو پھر انشاءاللہ تعالی جہاں تک رب کا تعلق ہے اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اب انشاءاللہ آج اب جو پہلی چار رکعتیں ہیں ان میں ہم چار رکوع سنیں گے، 19واں، 20واں، 21واں اور 22واں. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اب دیکھیے آغاز ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کسی بڑی مہم پر روانہ کیا جا رہا ہو کسی کو اور اسے ہدایت دی جا رہی ہے. تمہیں شہادت علی الناس کا فریضہ سونپ دیا گیا، اور تمہیں اب بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا ہے، تو یہ کام آسان تو نہیں ہے، بہت کٹھن کام ہے، اس میں مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید اور نصرت وہ صبر کرنے والوں کے شامل حال ہے. بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اب دیکھیے پہلی کڑی آ گئی قتال، اور مت کہا کرو انہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. ولنبلونکم بشیء، یہ پیش کی تنبیہ، اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، والجوع اور فاقے سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور جانوں اور مالوں اور میووں اور پھلوں کے نقصانات سے. وبشر الصابرین، اور بشارت دیجئے اے نبی صبر کرنے والوں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ صبر کرنے والے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور بالآخر یہی ہدایت یافتہ ہوں گے. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، کا دیکھیے بیت اللہ کے ساتھ صفا اور مروہ کا بھی معاملہ ہے، تو ذکر کر کے گویا کہ مسلمانوں کے جذبات کے اندر ایک حرارت پیدا کی جا رہی ہے، حالانکہ اس وقت ان کے ذکر کا کوئی موقع نہیں، مسلمان کو نہ عمرہ کر سکتے تھے نہ حج کر سکتے تھے، ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ دل کے اندر ایک حرارت پیدا ہو کہ یہ شاعر اللہ جو ہے یہ مشرکین کے قبضے میں، ان کی غیرت ایمانی کو جوش آئے. ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت اب قبرا، تو جو کوئی بھی حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر. یہ کہنے کا انداز ہے کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی کوئی چیز جو واجب ہوتی ہے اسے بھی اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی جو سعی ہوتی ہے سات شوق اس کے ہیں، سات چکر لگتے ہیں. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی اپنی مرضی سے خیر کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو اللہ یقیناً قدر افزائی فرمانے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہاں پھر ایک یہود کے کردار پر جو ہے ایک ریفرنس ہے، یہ باتیں اب ضمنی ہیں اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی اس میں کہ تم کہیں یہی نہ کرنا جو تم سے پہلے یہودیوں نے کیا. یقیناً وہ لوگ جو چھپائیں جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنی واضح تعلیمات اور رہنمائی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے اور کتاب میں درج فرما دیا ہے، تو جو لوگ اس کے بعد بھی انہیں چھپائیں گے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہوگی اللہ کی بھی اور ان پر لعنت کریں گے تمام لعنت کرنے والے. یہ سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں بھی ایک آیت آئی تھی، وہ یاد کیجئے. فمن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس ایک گواہی ہو امانت اللہ کی طرف سے وہ اسے چھپا لے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کتاب نازل فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تو جو حامل کتاب ہے ان کے ذمے ہے کہ اس کو واضح کریں، کھولیں، بیان کریں، نہ یہ کہ چھپائیں. الا الذین تابوا، ہاں جو لوگ توبہ کریں، اس روش سے باز آ جائیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا، اور پھر وہ تبیین کریں، واضح کریں اللہ کی کتاب کو، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، اور یقیناً میں توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ مرے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. قرینہ جو ہے اس میں کچھ نشاندہی کر رہا ہے کہ اس سے مراد مرتد ہیں، کہ جو لوگ مسلمانوں میں سے اب یہ روش اختیار کریں کہ وہ واپس چلے جائیں، یہ آگے بھی آئے گا. اس طرح اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں، اور ان پر عذاب الہی جو ہے اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جان لو کہ تمہارا معبود، تمہارا پروردگار، تمہارا رب ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم. اب آ رہا ہے 20واں رکوع. اس میں پہلی آیت جو ہے یہ ایک مثال ہے ان آیات کی جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بڑے بڑے پھول، اس کو لیے میں نے ایک نام تجویز کیا آیت الآیات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آیات آفاقی، یہ جو آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، فضا میں بارش برستی ہے، پیداوار ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت کی نشانیاں ہیں. انسان ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، اللہ کی علم کا وعلیٰ کل شئین قدیر ہے، بکل شئین علیم ہے. تو یہ مضمون اصل ہے مکی صورتوں کا، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت میں اتنی آیات، اتنی نشانیاں جو ہے شاید پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہ ملے. ان نفی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں کہ جو چلتی ہے سمندر میں، دریا میں، وہ سامان لے کر کے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، تو زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے موت کے بعد، بے آب و گیا زمین پڑی تھی، وہ پانی برسا اور اس کے اندر زندگی کے آثار ہو گئے. وبس فیھا من کل دابہ، اور اس زمین میں ہر طرح کے چوپایوں کو پھیلا دیا. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلانے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں. لا آیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو یہ آیت الآیات بہت عظیم آیات میں سے. اب اس آیات کے مشاہدے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ انسان میں اللہ کی معرفت پیدا ہو اور وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرے. چنانچہ اب یہ مضمون آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اس کے مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں. یحبونہ کحب اللہ، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت اور شدید ہے اللہ کی محبت. اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جاتی ہے. ولو یرى الذین ظلموا، اور کاش کے دیکھتے یہ لوگ جو شرک کی روش اختیار کر رہے ہیں. اذ یرون العذاب، اس وقت کو یہ دیکھ سکتے جبکہ یہ عذاب کو دیکھیں گے، جب یہ جہنم کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. ان القوت للہ جميعا، اس وقت یہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی کہ طاقت اور اختیار کل کا کل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور یقیناً اللہ عذاب دینے میں بہت سخت. اس تبرا الذین تبعوا، جبکہ وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی جا رہی تھی، جو لیڈر لوگ تھے، جو سیادت اور قیادت کے منصبوں پر فائز تھے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے. من الذین تبعوا، ان لوگوں سے کہ جو ان کی پیروی کرتے تھے. وہ پیروی کرنے والے کہیں گے خدا کے بندوں، اور تمہارے پیچھے چلے، ہم نے یہ سمجھا کہ تم سیدھے رستے پر ہمیں چلاؤ گے اور تم نے ہمیں غلط راستے پر چلایا اور اس ہلاکت تک ہمیں یہاں پہنچایا. تو وہ لیڈر لوگ کہیں گے نہیں نہیں، ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں. ورام العذاب، اور وہ عذاب دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور تمام اسباب اور تعلقات جو ہیں ان کے منقطع ہو جائیں گے. یہاں تو بڑی دوستی ہے لیڈروں میں اور ان کے پیروکاروں میں، لیکن یہ سارے رشتے جو ہیں وہاں ٹوٹ کر رہ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا، اور جو لوگ اس دنیا میں پیروی کرنے والے تھے پیچھے چلنے والے لیڈروں کے، وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں کہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح اعلان بیزاری کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا، ان کے اعمال حسرت بن جائیں گے ان کے سامنے کہ ہم نے کیا کیا، ہماری مت ماری گئی تھی جو ہم ان کے کہنے پر چلتے رہے. وما هم بخارجین من النار، اور یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اس کے بعد اب شریعت کا معاملہ آ رہا ہے. میں نے بتایا نا کڑیاں ہیں، شریعت کے ضمن میں ایک اہم بات ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کا معاملہ. تو چونکہ جو مشرکانہ ماحول وہاں تھا تو ان کے اوہام سے بہت سی چیزوں کو خامخا انہوں نے حرام ٹھہرایا ہوا تھا، اور جو چیزیں فلواتے شریعت خداوندی میں حرام ہیں ان کو وہ ہنی اور مریا کھا رہے تھے. تو اس معاملے میں لوگوں کا احساس جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، نسل بعد نسل جس چیز سے انہیں ایک نفرت ہو گئی ہو یا حرام سمجھتے ہو، اب جب شریعت نے کہا کہ نہیں وہ تو حرام نہیں ہے اصلا تو مباح ہے، تو پھر بھی طبیعت اس کے کھانے پر آمادہ نہیں ہے. اس طرح اپنی طبیعت کے رجحان کو کلیتاً شریعت کے تابع کر دینا آسان نہیں ہوتا، خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں میں انسان زیادہ حساس ہوتا ہے. یہ ہے وہ بات کہ جس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ رکوع جو ہے کیوں اتنے زور شور کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے یہ سمجھ میں آ جائے گی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے وہ چیز کے جو حلال ہو اور طیب ہو، دو چیزیں پوری ہو جائیں، پاکیزہ رزق ہو اور حلال ہو اصل. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقینا وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا یا دیتا ہے کہ تم برائی کو اور فوج کاموں کو اختیار کرو اور اللہ پر وہ چیزیں منسوب کرو اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا یعنی قرآن شریعت، قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں عقل سے بھی آری رہے ہوں اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوئے ہوں تو کیا پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے کہ جو پکارتا ہے کسی ایسے کو کہ جو کچھ نہیں سنتا سوائے پکار اور آواز کو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان جو سنے اس کو سمجھے بھی، ایک یہ کہ بس آواز آ رہی کان میں لیکن اس کا فہم حاصل نہیں. فرمایا یہ مثال ہے ان کافروں کی کہ یہ سنتے تو ہیں سمجھتے نہیں، حقیقت کا ان کو سننا نصیب نہیں ہے. سمن بکمن عمیر فہم لا یعقلون، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں کہ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہیں. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اصل میں تو چار چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ جو شریعت خداوندی میں ہمیشہ سے حرام چلی آ رہی ہیں، یہ حرمت مستقل ہے. ایک تو مردار جانوروں میں مردار ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، کوئی بت کوئی معبود چاہے پھر وہ اولیاء اللہ میں سے ہو، اگر ان کا نام لے کر کوئی شے ذبح کی جا رہی ہے تو وہ تو شرک کے زد میں آ گیا. وہ شے اگرچہ وہ بکرا ہے یا بیڑا ہے لیکن وہ نجس ہو گیا اور اس کی حرمت تمام چیزوں سے بڑھ گئی. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ اس میں نافرمانی کرنے کا جذبہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے، ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے سوائے کسی حرام چیز کے اور کوئی چیز کو میسر نہیں ہے جان بچانے کے لیے، تو ایک تو یہ کہ اس چیز کی طرف کوئی رغبت نہ ہو اس کے دل میں، اور دوسرے جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کرے. ان دو شرطوں کے ساتھ فرمایا فلا اسم علیہ، تو ایسے شخص کو ایسے مجبور شخص کے اوپر سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم. اب پھر وہی مضمون دوہرا کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ جو شریعت آسمانی میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، لیکن یہ سابقہ کتاب والے جو چھپا رہے ہیں ان چیزوں کو. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب میں سے. ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور قبول کر رہے ہیں اس کے عوض حقیر سی قیمت، یہ دنیاوی مفادات. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی ہے. والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی مغفرت کو ہاتھ سے دے کر اس کا عذاب خرید لیا ہے. فما اصبرهم علی النار، تو کتنا ان کا صبر ہے جہنم اور آگ پر، کتنے جری ہیں یہ، کتنے صابر ہیں کہ جہنم میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں جھونکنے کے لیے تیار ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جو اس کتاب اور شریعت میں اختلافات ڈال رہے ہیں وہ اصل میں نہایت دور کی ضد میں پڑ گئے. شقاق کہتے ہیں حق دھرمی، کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس کی بات نہ ماننا. اب اس کے بعد پھر ایک آیت وہ آ رہی ہے جو عظیم آیات میں سے، اس کے تو میں نے نام دیا ہے آیہ بر، نیکی کی حقیقت کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے. دیکھیے گا حجم کے اعتبار سے بھی کتنی بڑی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کا ربط ہے اسی تحویل قبلہ کے مضمون سے کہ اب بھی اگر کسی کے دل میں کوئی پریشانی باقی رہ گئی ہے تو یہ آخری گویا کہ موپنگ اپ آپریشن ہے کہ کہیں اگر کوئی تشویش ہو تو اس کو دل سے صاف کر دیا جائے. کہ اگر کوئی تشویش ہے تو اس لیے ہو رہی ہے کہ تم جو ہے نیکی کو ظاہری چیزوں سے متعلق سمجھتے ہو، حالانکہ نیکی تو ایک روح ہے جو پوری انسانی شخصیت میں سراج کر جاتی ہے اور پوری شخصیت کو وہ ایک خاص رنگ جو ہے اس میں ڈال دیتی ہے. نہیں چلتے رنگ تمل وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر، حقیقتاً نیک تو وہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والملائکت اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور پیغمبروں پر. وآت المال علی حبہ، اور وہ مال دے اس کی محبت کے علی الرغم، ذوی القربی رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکینہ اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں. وآقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کے پورا کرنے والے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں. یہ آیہ بر ہے، عظیم آیت ہے. یہ تو چونکہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف اس ایک آیت پر مبنی کر کے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اسلام کے فلسفہ اخلاق پر. اس کے بعد پھر معاملات آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے قتل کے معاملات میں، قتل کے مقدمات میں قصاص. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، آزاد کی جگہ آزاد ہی ہوگا، غلام کی جگہ غلام اور عورت کی جگہ عورت. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قتل تو کیا ہے کسی آزاد نے اور اس کی جگہ پر آپ نے دو غلاموں کو جو ہے قتل کر دیا، چلو بھائی حساب کتاب برابر کر لو. یہ غلط ہے. قاتل اگر آزاد ہے تو آزاد اس کی جگہ پر قتل کیا جائے، وہی آزاد. عورت قاتل ہے تو وہ عورت ہی مقتول ہوگی پھر اس کی جگہ پر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل درست نہیں. فمن اوفی لہ بذکیہ شئین، ہاں جس کے لیے کوئی چیز معاف کر دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی یہ ہے وہ دیت کا معاملہ کہ اگر مقتول کے ورثا جو ہے معاف کر دیں یا وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائے. فتباء بالمعروف وادا الیہ بحسان، تو پھر اس کی پیروی ہونی چاہیے بھلے طریقے پر اور ادائیگی ہونی چاہیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی لجاجت کے ساتھ ان کا احسان مانتے ہوئے وہ رقم پیش کریں کہ آپ نے ہمارا خون معاف کیا ہے، تو آپ نے تو بڑا احسان کیا ہے، اس کی قیمت نہیں دے سکتے. البتہ یہ کچھ تھوڑا سا اس کا جو ہے ایک کمپنسیشن ہے جو حاضر ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، جان لو یہ بھی تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اور تخفیف ہے. ورنہ ہو سکتا تھا کہ اللہ یہی فیصلہ کرتا کہ قتل کے مقدمے میں کوئی ڈھیل نہیں ہے اور قاتل لازماً سولی پر چڑھایا جائے یا قتل کیا جائے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اور جو کوئی اس کے بعد بھی اب زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب. یعنی ایک زیادتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک قتل ہوا، آپ کہتے ہیں ہم تو جب تک دس نہیں قتل کر لیں گے دشمنوں کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا. یہ غلط فلسفہ ہے. قاتل ایک ہے تو اسی کو قتل کیا جانا چاہیے، اس سے زائد نہیں. اور اگر آپ نے دیت لے لی ہے اس کے بعد بھی آپ درپے ہیں کہ ابھی ہمارا جو ہے وہ جذبات ٹھنڈے نہیں پڑے، یہ اعتدا ہے، یہ حد سے تجاوز ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے ہوش مندو جان لو کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو. یعنی یہ کہ قصاص پر نظام جو قائم ہوگا تو معاشرہ درست ہو جائے گا، پھر قتل کا جو ہے وہاں پر زیادہ نہیں معاملہ رہے گا. لیکن یہ کہ جہاں یہ معاملہ قصاص کا نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اچلتی رہتی ہیں. کتب علیکم، ایک اور معاملات کے ضمن میں حکم آیا، تم پر لازم کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان طرح کا خیرن، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو، الوصیت للوالدین، تو یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کر دیا کرے والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتے داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے پر. یہ اصل میں پہلا حکم ہے، اور یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا جب سورہ نساء میں جو قانون آ گیا وراثت کا، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہی. یہ ابتدائی حکم ہے. ہوتا یہ تھا کہ جو شخص مر گیا اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ ساری میراث کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتا، اس غریب کے اگر کوئی بوڑھے والدین تھے انہیں بھی کچھ نہیں ملتا تھا. تو پہلی اصلاح قرآن نے یہ کی کہ جو بھی فوت ہو رہا ہو اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو کچھ وصیت کر دیا کرے کہ میرے والدین کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے بھی یہ کچھ حصہ اس میں سے ہو کہ جو انہیں دے دیا جائے. لیکن جب پھر قانون آ گیا، وہ سورہ نساء میں آئے گا، تو پھر یہ لزوم نہیں رہا، بلکہ وصیت کا حق بھی محدود کر دیا گیا کہ صرف ایک تہائی میں ثلث کے اندر وصیت ہو سکتی ہے، اس زائد میں، باقی جو قانون شریعت ہے اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. حقا علی المتقین، یہ حق ہے خدا طرف لوگوں کے ذمے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو کوئی بھی اس وصیت کو سننے کے بعد پھر اس کو تبدیل کرے گا، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا وبال، اس گناہ کا انہی پر آئے گا جو بدل دیں گے. یعنی وہ شخص تو وصیت کر کے فوت ہو گیا، اب ظاہر بات ہے اس کو کیری آؤٹ کرنا جو ہے وہ تو اس کے پسماندگان کا کام ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اس نے جو ہے وہ پوری تعمیل کر دی اگر اس نے وصیت کر دی. اب اگر کوئی تغیر و تبدل کر رہا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاب من موسى جنفا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والا جو ہے اس نے کوئی زیادتی کی ہو، ناانصافی کی ہو، تو جس کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلہ بینہم، اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے والد وصیت تو یہ کر گئے ہیں لیکن یہ چیز کچھ مناسب نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپس میں بیٹھ کر اس کو معقول طریقے پر طے کر لو، تو یہ اگر ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.